وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں جتنے ہم سے یہ گناہ ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور معاملات کی خرابیاں ہوتی ہیں تاکہ کچھ مال بن جائے پیسہ بن جائے تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آخرت کی طرف دھیان نہیں فمن کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو تو وہ دن آ کر رہے گا وہ وقت آنے والا ہے اور یوں فرمایا کہ وہ وقت کتنا قریب ہے ہم دور نہ سمجھیں فرمایا من مات فقط قامت قیامت جو شخص مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی من مات فقط قامت قیامت جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو گئی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت بہت دور کا معاملہ ہے یہ شیطان دکھاتا ہے قیامت اس لحاظ سے تو بہت ہی قریب ہے کوئی 50 سال کا کوئی 60 سال کا کوئی 30 سال کا ذرا غور کرے یہ 50 سال گزرے کیسے تو معلوم ہوگا ایسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا جیسے کل کی بات ہو اور باقی جو زندگی ہے جو زندگی باقی ہے اس کے بارے میں شیطان جیسے ربر بینڈ اس کو کھینچا جائے تو اتنا لمبا ہو جاتا ہے حالانکہ ہے اتنا سا اس کو کھینچا جائے تو اتنا لمبا غبارہ اتنا سا ہوتا ہے اس کو کھلا دیا جائے تو اتنا بڑا بن جاتا ہے تو باقی زندگی کو ایسے کر کے دکھاتا ہے ابھی تو بہت مومن تو سوچنے کی بات یہ ہے 50 سال ہمارے گزر گئے زندگی کے 40 سال گزر گئے 45 سال گزر گئے جس کی جتنی زندگی ہے وہ سوچے تو پچھلے جو عرصہ گزرا ہے اس کا وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے چند دنوں کی بات چند دن تھے گزر گئے اور آگے کی زندگی میں اس کا معیار بالکل الگ ہے وہ کہتا ہے ابھی تو بہت باقی ہے بھائی جیسے وہ گزرے چند دنوں کی طرح ایسے یہ بھی گزریں گے جو باقی ہیں پتہ نہیں چلے گا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کب آنی ہے اور موت پر قیامت قائم ہو جائے گی اس کو پتہ چل جائے گا قیامت میں میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ابھی پتہ چل جائے گا موت کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی شخص کی موت کے وقت اس کے پاس جو فرشتے بھیجے جاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ وہ شکل بنا کر دکھائی، تو حضور کا جو تبصرہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، دونوں صورتیں بنا کر دکھائیں، بتایا اہل جنت کے لیے جب روح نکالی جاتی ہے تو کس شکل میں جاتا ہوں، اہل جہنم کی روح نکالنے کے لیے کس شکل میں جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہاری وہ صورت، وہ شکل، وہ حالت جس میں تم جنت والے کی، جنت میں جانے والے کی روح نکالتے ہو، اگر اس کو آگے کی خوشیاں نہ بھی ہوں، جنت کی خوشی اور جنت کے انعامات، تو یہی ایک صورت تمہاری، جس صورت میں تم آتے ہو یہی خوشی کافی ہے اس کے لیے، اور جس کو اہل جہنم، جہنمی شخص کی تم روح نکالتے ہو، آگے کے چاہے غم اس کو نہ بھی ہوں، یہی ہے غم کافی ہے، جتنا تمہاری صورت کو دیکھ کر غم ہوگا، اس کو خوف ہوگا، وہی یہ خوف کافی ہے، یہ ایک ہی خوف کافی ہے، آگے کے خوف تو الگ رہے۔ تو اس کو تو پتہ چل ہی جانا ہے کہ میری کیا، اسی لیے جو بزرگوں نے ہمارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کلو نفسن ذائقۃ الموت، یہاں ذائقے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کے علوم بڑے عجیب ہوتے ہیں الحمدللہ، تو فرمایا ذائقے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کلو نفسن ذائقۃ الموت، کہ عام طور پہ ذائقے دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، میٹھا یا کڑوا، تو فرمایا کہ اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو میٹھی موت آئے گی، اور اگر خراب زندگی گزاری ہے تو کڑوی موت آئے گی، تلخ موت آئے گی، جتنی کڑواہٹ اس وقت ہوگی، الامان الحفیظ، تو اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا ہے موت کا ہر ایک کو، اچھی زندگی گزارنے پر میٹھا ذائقہ چکھے گا، میٹھی میٹھی موت آئے گی، آرام دہ موت آئے گی، خوشی والی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ الفاظ کہیں گے فرشتے، تو موت میٹھی کیسے نہیں بنے گی؟ وہ تو خود بے چین ہو کر روح نکلتی ہے کہ بھائی ایسی جنت کے لیے میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے بسک خوشی تیار ہوں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں یا معاملات کی خرابیاں ہوتی ہیں، کسی طرح مال آ جائے چاہے کتنی بھی بےمانی کرنی پڑے، اصل خرابی بل تکفرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ بیماری یہاں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری اصل بیماری یہ ہے، مرض یہ ہے، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی وہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے، وہ اب خواہ اور باقی رہنے والی ہے، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، چلیے یہاں کا مال مل گیا، خوشی مل گئی، یہ خوشی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے، جب انسان ہی ختم ہونے والا ہے تو یہ خوشی کہاں رہے گی؟ نہ یہاں کا غم دائمی ہے، نہ یہاں کی خوشی دائمی ہے، نہ یہاں کا غم کامل ہے، نہ یہاں کی خوشی کامل ہے، یہاں کوئی چیز مکمل نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آنا دلیل ہے جانے کی، یہ جملہ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے اس کو، دل کی تختی پر نوٹ کیجئے اس جملے کو، آنا دلیل ہے جانے کی، آپ آئے ہیں دنیا میں، آپ کو جانا ہے، کسی سیٹ پر آ گئے، عہدے پر آ گئے، یہ آنا دلیل ہے. ایک دن آپ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے, اس سیٹ پہ کوئی اور ہوگا آپ کی جگہ. آنا دلیل ہے جانے کی. تو جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو شخص آخرت اللہ تعالی سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو کہ ایک دن ملاقات کرنی ہے. ویقینا فردا, ہر آدمی فردن فردن آئے گا ہمارے پاس. وکلہم آتی یوم القیامۃ فردا, ہر ایک ہمارے سامنے فردن فردن پیش ہوگا. میں عرض کرتا ہوں نا, اگر اندر وہ باہر کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, امیدوار اندر وہ ہو رہے ہیں انٹرویو, تو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں تھک تھک دل کر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں اندر کیا سوالات ہو رہے ہیں. یہاں پر یہ عالم ہوتا ہے, اس وقت دنیا کی بات بتا رہا ہوں. اور اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس بھی اکیلے پیشی ہوگی, آؤ حساب دو. فَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَيَأْتِينَا فَرْدًا, فردن فردن حساب ہوگا, اکیلے اکیلے حساب ہوگا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جو اللہ سے ملاقات اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو, سامنا کرنا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اور آگے آگے جو الفاظ ہیں وہ اخلاص کے لیے ہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, اخلاص کے ساتھ عبادت کرے, نیک عمل بھی کرے اور اخلاص کا بھی اہتمام کرے تاکہ نیک عمل قبول ہو جائے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, اگر تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہو, آخرت پر یقین رکھتے ہو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت, جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو وہ وقت آنے والا ہے. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, یہ تو الفاظ بڑے عجیب ہیں. یہ تو ایسا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مراقبہ تلقین فرما دیا, مراقبہ. اور یہ مراقبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اجنبی چیز ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, راقب اللہ, بخاری کی روایت, راقب اللہ تجدہ تجاہد, صاف الفاظ مراقبے کا لفظ آیا یہاں, راقب اللہ, اللہ کا کبھی کبھی مراقبہ کیا کرو. تجد تجاہد, تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. ہمارے اکابر میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا ایک مراقبہ میں تلقین کرتا ہوں, یہ کیا کرو. اور اس مراقبے کا نام ہی یہی ہے, جو آیت ہے وہی نام ہے, اور نام یہ ہے علم یعلم بأن اللہ یرا. فرمایا اس مراقبے کا یہی نام ہے, کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جو کرتا ہے تو جھک کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, کوئی جو کرتا ہے تو جھک کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کبھی کبھی اشعار, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ, بخاری کی روایت ہے, پکی روایت ہے, مضبوط روایت ہے, صحیح روایت ہے. فرمایا اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. اور جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا جو دوام پر دلالت کرتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہے گا ایسا کہ صحیح جو اشعار ہوں گے بزرگوں کے, اللہ والوں کے اشعار میں حکمت کی باتیں ہوں گی, اس سے سبق ملتا رہے گا. فائدہ ہوتا رہے گا. کسی کے تحت ایک صاحب کا خط آیا میرے پاس, کہنے لگے فلاں گناہ ہے چھپ کر کرنے کی عادت ہے, عادت جا نہیں رہی, سب کچھ کوشش کر لی نہیں جا رہی عادت, چھپ کر ایک گناہ کرتا ہوں. بتا بھی دیا انہوں نے, وہ اس وقت میں ذکر نہیں کروں گا. یہ بار وہ میں نے کہا اب جب بھی آپ کو اس گناہ کا خیال آیا کرے, جی چاہا کرے, پہلے تو جی چاہتا ہے, اس وقت آپ یہ شعر کم سے کم 3 دفعہ پڑھ لیا کریں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان. کم سے کم 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں. بس دوسرا خط ان کا آیا کہ میری اصلاح ہو گئی الحمدللہ, چھٹکارا مل گیا. تو اصل مرض یہی ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا, اور یہ مراقبہ تسلیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرا. وہ وقت آنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اس وقت سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے نفس کو روک لیا جبکہ ابھی گناہ خواہش کے درجے, ہوا کہتے ہیں ہوا خواہش نفس کو. اور یاد رکھیں سب سے پہلے یہ ہوا پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں, گناہ آدمی بعد میں کرتا ہے, پہلے ہوا پیدا ہوتی ہے. ہاں بھائی بد نظری کرو, ہاں بھائی جھوٹ بول دو تاکہ کام بن جائے, ہاں بھائی رشوت لے لو, ہاں بھائی دھوکہ دو, یہ ہوا, اس کو کہتے ہیں ہوا. یہ دل سے آواز آتی ہے یہ کر لو یہ کر لو, اس کو ہوا کہتے ہیں. اس وقت جب کہ گناہ خواہش کے درجے میں تھا اسی وقت اس نے روک دیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کیا بات سمجھا کر, کس بات کا مراقبہ کیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. گویا کہ اس نے ایک چشم تصور میں ایک منظر قائم کیا کہ قیامت کا میدان قائم ہے, سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں مجرم کی حیثیت سے, اور اللہ فرما رہے ہیں ظالم بتائیے گناہ کیوں کیا تھا تم, اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. گناہ کی خواہش پیدا ہوئی, جلدی سے اس نے ایک منظر قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں, میں اللہ کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑا ہوں, اور جس گناہ کا میرا دل چاہ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں ظالم یہ گناہ کیوں کیا تم نے, اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منظر قائم کر کے, یہ سوچ کر اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, آگے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اس طرح کر کے, ایسے مراقبہ کر کے, اس طرح سوچ کر اپنے نفس کو گناہ سے روکتا رہے اور گناہ سے اجتناب کرتا رہے, اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, سارا معاملہ اسی کا ہے. ہمارے حضرت والا ایک جگہ فرماتے ہیں, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. یہ شعر دراصل اس آیت کی تشریح ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بزرگوں کے اشعار کے پیچھے کوئی نہ کوئی آیت ہوگی, یا قرآن کریم کی آیت ہوگی یا حدیث شریف ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی سیر تفریح کے لیے جایا کرتے ہیں, اور ایسا کرنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے, میری امت کے لوگوں, روح القلوب ساعتا فساعة, کبھی کبھی تم اپنے دلوں کو خوش کیا کرو, تفریح کیا کرو. کیا حضور نے ہماری راحت کا خیال رکھا ہے, کبھی کبھی تفریح کے لیے جایا کرو. اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ بنوائی تھی جہاں قبضہ وغیرہ لگوایا گیا تھا، آپ کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے صحابہ کے ساتھ، گویا ایک تفریح ہو جاتی تھی، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں آؤٹنگ یا پکنک، آج کل کی اصطلاح میں اس کو یوں کہہ دیا جاتا ہے. حضور نے اس کی ترغیب دی ہے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو ایسا کرنا چاہیے، اور آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ذہنی کام کرتے ہیں یا جسمانی کام، محنت ان کی زیادہ ہے، ان کو تفریح کرنی چاہیے. رب القلوب ساعتا فساعة. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پکے درجے کے متبع سنت تھے، ان کی اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ استنجا کی حیض بنا کے بیٹھ گئے سفر میں، اور استنجا کیا نہیں، اٹھ گئے، پوچھا گیا یہ تو آپ نے استنجا تو کیا نہیں، فرمایا ہاں استنجا تو نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں میں تھا تو حضور نے یہاں استنجا فرمایا تھا، بس حیرت بنا کے بیٹھ گیا کہ میرے محبوب یہاں بیٹھے تھے استنجا فرمایا تھا، میرا بھی دل چاہا کہ ایسے بیٹھ جاؤں. بڑے پکے متبع سنت تھے، جہاں دیکھتے حضور نے کہیں نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے، نماز کا وقت نہیں ہوتا تو نفل نماز پڑھ لیتے تھے کہ میرے محبوب نے یہاں نماز پڑھی تھی. جس غلام کو دیکھتے کہ بہت عبادت کر رہا ہے اس کو آزاد کر دیتے تھے، تو غلاموں کو پتہ چل گیا ان کی یہ عادت، وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے تو یہ آزاد کر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو عادت آپ کی پتہ چل گئی ہے کہ آپ جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے یا لمبی طویل رکعتیں پڑھتا ہے اس کو آپ آزاد کر دیتے ہیں، یہ آپ کے غلاموں کو پتا چل گیا، یہ جان جان کے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں آزادی مل جائے. فرمایا من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہو، جو اللہ کے راستے میں ہمیں دھوکہ دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے، لہذا اپنی موت سے قبل 1000 کے قریب غلام انہوں نے آزاد کیے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر تفریح کے لیے بھی جاتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر ایک دفعہ پہنچے اور وہ کھانا وغیرہ ساتھ، جیسے آج کل رواج ہے کھانا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو وہ کھانا بھی ساتھ لے کر گئے تھے. کھانے کا جب وقت آیا تو ایک چرواہا سامنے سے گزر رہا تھا، اس کو بلایا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. تو وہ چرواہا اگرچہ تو ظاہر میں ایک چرواہا تھا لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کس مقام کا آدمی تھا. اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو رمضان کے ایام نہیں ہے، اتنی شدید گرمی میں تم نے روزے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا ہاں ہاں. آگے جو جواب تھا اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، کہا میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرح بھی چرواہا اور بات ایسی کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ تھا. کلو وشربو ہنی ہم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ آج اے جنت والوں خوب کھاؤ پیو، اچھی طرح کھاؤ اچھی طرح پیو، کیونکہ تم نے ایام خالیہ یعنی تم نے دنیا میں جو مجاہدے کیے ہیں اللہ کی عبادتیں کی ہیں آج اس کا بدلہ لو، خوب کھاؤ پیو، خوب جنت کی نعمتوں سے مزے اڑاؤ. کلو وشربو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو کچھ تم نے ایام خالیہ میں آگے بھیجا ہے اس کے آج تم بدلہ پاؤ. تو اس نے کہا میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے شدید گرمی میں. یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن جواب تھا کہ ایک چرواہا اور کلام ایسا کر رہا ہے جس سے قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ملتا ہوں. تو پھر امتحان لیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا اچھا ایسا کرو یہ ایک بکری ہمیں دے دو، قیمت تم رکھو اپنے پاس اس کی، اور مالک تم سے پوچھے. ہاں پہلے تو یوں فرمایا کہ یہ بکری کا دودھ ہمیں دے دو، تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں اجرت لے کر اور غلام ہوں، اجرت پر میں یہ بکریاں چڑھا دیتا ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں. اب امتحان لیا کہ ایک بکری ہمیں دے دو, قیمت تم رکھو. آقا تم سے پوچھے ایک بکری کہاں گئی, کم کیوں لائے ہو ایک بکری, تم کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا. اور ایسا ہو جاتا تھا اس زمانے میں, ایسا معمول تھا, لہذا وہ یقین کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. تو اس نے جو جملہ آگے جو الفاظ اس نے کہے یہ بات سن کر, اس نے کہا فأين الله, اللہ کہاں گیا, یہ ہے فکر آخرت. فأين الله, اللہ کہاں گیا. ہاں میں کہہ دوں گا, آقا سے بھی کہہ دوں گا, اس کو یقین بھی آ جائے گا, کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بھیڑیا لے گیا بکری کو. وقت بیری گر کے ظالم می شبت پرہیزگار, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا جو کسی بکری کو نہیں چھوڑتا تھا وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے, جب اس کے بازوؤں میں یہ قوت ہی نہیں رہی کہ کسی بکری کو دبوچ سکے. پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا تو شراب کباب پہ خرچ ہو گیا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. لیکن اللہ کو اس طرح مسجد سنبھالنے کی بھی قدر ہے, جو ایسا کر دے اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے. تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے جو ساتھ موجود تھے, فرمایا کہ دیکھو دیکھو چرواہ کیا بات کہہ رہا ہے, فأين الله, دیکھو چرواہ کیا کہہ رہا ہے. مدینہ منورہ پہنچے, اس چرواہے کے مالک سے آقا سے رابطہ قائم کیا, سے ملے, سارا اس کو بھی خریدا, اس چرواہے کو بھی, اس کے ریوڑ کو بھی خریدا, اور اس کو بلایا, فرمایا میں نے تمہیں خرید دیا ہے اور یہ ریوڑ بھی خرید دیا ہے, اور جاؤ اب تم آزاد ہو, یہ ریوڑ تمہارا ہے, یہ تقویٰ کا انعام ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو تقویٰ, جیسے اس چرواہے نے تقویٰ اختیار کیا, تقویٰ پر مبنی جواب دیا, میں نہیں کروں گا ذرا بھی خیانت, اس کا انعام دنیا میں اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے, پریشانی اور ابتلا آزمائش سے اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ سوچ سکتا تھا چرواہا کہ یہ ایسا ہو جائے گا, میں آزاد بھی ہو جاؤں گا, یہ جو ریوڑ جو اتنا بڑا میں چراتا ہوں جس کو, یہ سب میری ملکیت ہو جائے گا, اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا. اللہ ورزقہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب, تقویٰ پر اللہ اسی طرح انعام دیتے ہیں, ایسے انعام دیتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. انہی کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ گشت کے دوران تھک گئے, ایسا گشت فرماتے تھے تھک جاتے تھے, تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھے ٹیک لگا کر, تو ایک گھر سے آواز آئی, رات کا وقت تھا, ایک بوڑھی عورت کسی بچی سے کہہ رہی تھی بیٹی پانی مل, دودھ میں پانی ملا دے, وہ دودھ والوں کا گھر تھا جو گوالے ہوتے ہیں ان کی آبادی تھی, دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا اماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے اور سزا بھی مقرر کی ہے. تو پھر اس بوڑھی کی دوبارہ آواز آئی اور حضرت عمر سن رہے ہیں یہ مکالمہ. اس نے کہا امیر المومنین کون سے یہاں موجود ہیں, وہ تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے آرام سے, اور امیر المومنین وہاں موجود ہیں سن رہے ہیں بات کو. اس نے کہا لڑکی نے کی آواز آئی, اس نے کہا میں, مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کے سامنے تو اطاعت کروں اور امیر المومنین جب نہ ہوں ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے, اور ان کے ساتھ ان کے غلام تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مشہور ہیں حضرت عمر کے غلام تھے, ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. فرمایا نشان لگاؤ اس گھر پہ, صبح کو ان کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ تفصیلات پتا کرو, یہ لڑکی کون ہے, وہ عورت کون ہے, انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ یہ لڑکی دراصل یہ بنو ہلال کے لوگ ہیں, ان کا دودھ کا کاروبار ہے, اور لڑکی غیر شادی شدہ ہے. یہ بھی پوچھا تھا لڑکی کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ان کا ارادہ یہی تھا کہ اس کو تو اپنی بہو بنانا چاہیے ایسی بچی کو. تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے, بنو ہلال کے یہ لوگ ہیں, قبیلہ بنو ہلال سے تعلق ہے, اور وہ جو عورت تھی وہ اس کی ماں ہے. اب بتائیے, ماں کو فکر آخرت نہیں, بیٹی کو فکر آخرت ہے, وہ اس کو توجہ دلا رہی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں. جلدی سے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا شادی کرنی ہے, بہت بہت نیک رشتہ ہے. لڑکوں نے کہا ابا جان ہم سب کی تو شادی ہو گئی. آصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے, انہوں نے کہا میری شادی نہیں ہوئی, میری کروا دیں. لہذا ان کا پیغام بھیجا گیا, شادی ہو گئی. اور وہی گھر کی بنیاد اگر تقویٰ پہ رکھی جائے تو ظاہر ہے کیا ثمرات مرتب ہوں گے. لہذا ایک لڑکی پیدا ہوئی, بہت اچھی زندگی گزری, اللہ نے ایک بچی دی, اس کا نام ام عاصم رکھا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا پورا تقویٰ اس بچی میں منتقل کر دیا. تقویٰ بھی منتقل ہوتا ہے. اور پھر اس ام عاصم اس بچی کی شادی حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی. اور پھر اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا عبدالعزیز کو, جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے. یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو بالاتفاق اس امت کے پہلے مجدد ہیں. جو خرابیاں ان کے دور میں پیدا ہوئیں ساری خرابیوں کو دور کر کے امت کو دوبارہ اس جگہ پر لے آئے جس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں امت تھی, اس درجے پر لے آئے امت. یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں. کہاں سے بات چلی؟ ایک لڑکی کی فکر آخرت سے. اور کہاں ختم ہوئی؟ کیا اس کے نتائج نکلے؟ تو بس بھائی, حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصل چیز فکر آخرت ہے. حضرت شیخ العزیز فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, یہ مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, یہ سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. یہ مت سوچو میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا, پھر تو بے ایمانی کر کے رشوت لوٹ کھسوٹ سے اپنی اولاد کو کے لیے جائیدادیں بنا کے چلے جاؤ. یہ سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. منصور نے حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے. یہ خلیفہ منصور کے پاس عام طور پہ آیا کرتے تھے. ایک دن خلیفہ منصور نے ان سے کہا کوئی نصیحت کیجیے. انہوں نے فرمایا سنی سنائی بات سناؤں یا جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے وہ سناؤں؟ تو منصور نے کہا نہیں نہیں, وہ سنائے جو آپ کی آنکھوں نے دیکھی. اب سنو. فرمایا کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عمر ابن عبدالعزیز, جن کا ابھی ذکر گزرا, 11 بیٹے ان کے انتقال کے وقت ان کے 11 بیٹے انہوں نے چھوڑے اور 17 درہم چھوڑے. کل طریقہ ان کا 17 درہم تھا. 5 درہم میں ان کی تجہیز و تکفین ہوئی, 2 درہم سے جگہ خریدی گئی قبر کی, 5 اور 2 7. اب بچے 10 درہم اور 11 بیٹے. ایک درہم بھی ایک لڑکے کے حصے میں پورا نہیں آیا, ایک درہم بھی پورا نہیں آیا ایک بچے کے حصے میں, ترکے میں. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کے مال میں اتنی برکت ہوئی, کیونکہ تربیت کی تھی انہوں نے, وہی اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا اس لحاظ سے تربیت کی تھی. تو اللہ نے ان کے مال میں ایسی برکت دی کہ ان کے ایک بیٹے نے, صرف ایک بیٹے نے اللہ کے راستے میں جہاد میں 100 گھوڑے دیے, ایک دن میں, ایک وقت میں 100 گھوڑے دیے. اور فرمایا میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخرت تو سامنے ہے ہی نہیں, بچوں کا مستقبل فیوچر سامنے ہے. تو فرمایا ہشام ابن عبد الملک کو میں نے دیکھا, اس کے مرنے کے بعد اس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 10-10 لاکھ درہم آئے. کہاں ایک درہم بھی پورا نہیں, और कहा 10-10 लाख दिरहम एक बेटे के हिस्से हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक का एक बेटा इतना मुफलिस और कल्लाश हुआ, उसके बेटों के पास माल रहा ही नहीं, बरकत ही नहीं रही। मैंने खुद देखा कि लोग वो लोगों से भीख मांग रहे हैं और लोग उसको सदका दे रहे हैं। बस समझ लें भाई, अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जब आखिरी वक्त था, किसी को समझ में नहीं आया मरज क्या है। एक तबीब आया, उसने दरवाजे बंद करवाए कि मैं खलवत में मिलना चाहता हूँ, बंद करो दरवाजे बंद करो। पूछा, आपको बजाहिर तो आप ठीक ठाक हैं, कोई फिक्र है आपको? हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा, फिक्र है। बताइए फिक्र क्या है? तबीब ने पूछा, बताइए फिक्र क्या है जो आपको खाए जा रही है? कहा, आखिरत में न जाने क्या होगा, यही फिक्र है। हकीमुल उम्मत के मलफूजात में भी है, न जाने अशरफ अली का कयामत के दिन क्या हाल होगा। अशरफ अली को यह गम खाया जा रहा है कि न जाने कयामत के दिन अशरफ अली का क्या हाल होगा। फरमाया, और एक मलफूज में फरमाते हैं, जन्नत को तो मुस्तहिक नहीं हूं, जन्नत वालों की जूतियों में भी जगह मिल जाए तो अपनी शहादत समझूंगा। बस ये फिक्र आखिरत अगर लग जाए तो तकवा आ जाएगा और गुनाहों से इज्तिनाब नसीब हो जाएगा। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।